درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
حمد و نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسرت سرورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. صدق الله العظيم. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 90 ہے. اس سے پہلے منافقین کے بارے میں بات چل رہی تھی, اور منافقین میں سے بھی مخصوص قسم کے منافقین جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور تدبیروں میں پیش تھے, ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, تمہیں کیا ہو گیا کہ ان منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائے ہیں, تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. تمہاری ایک ہی رائے ہونی چاہیے ان منافقین کے بارے میں, اور وہ یہ کہ اگر یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو انہیں پکڑا جائے اور قتل کیا جائے. بعض اوقات قتل کے الفاظ سن کر کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا, لیکن دنیا بھر کا یہ اصول ہے کہ جو لوگ فتنہ و فساد پھیلاتے ہوں اور ملک اور شہر کے امن سلامتی اور تحفظ کے لیے خطرہ ہوں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے. آج اہل مغرب نے بعض مسلمانوں کو فرضی طور پر دہشت گرد اور امن دشمن باور کرا رکھا ہے, فرضی طور پر. وہ حقیقتاً نہ دہشت گرد ہیں نہ امن دشمن, لیکن انہوں نے فرضی طور پر یہ باور کرا رکھا ہے کہ یہ لوگ امن اور سلامتی کے دشمن ہیں, لہذا ان کا قتل کرنا, ان کے بچوں کا قتل کرنا, ان کی خواتین کا قتل کرنا, ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دینا, ان کے شہروں کو ملیا میٹ کر دینا, ان کے ٹھکانے, ان کی عمارتیں, ان کی رہائش گاہیں تباہ کر دینا, یہ سب کچھ جائز ہے. تو اگر فرضی قسم کے دہشت گردوں کو آج کے سب سے بڑے دہشت گرد ختم کرنا جائز سمجھتے ہیں, تو جو حقیقی دہشت گرد ہیں جو امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بنتے ہوں, تو انہیں کیفر کردار تک پہنچانا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ لیکن اس میں بھی اسلام نے مطلقاً نہیں کہا ہر ایک کو قتل کر دو, ایسا نہیں, بلکہ فرمایا کہ جو جنگ نہیں چاہتے تم بھی ان کے ساتھ جنگ نہ کرو. آپ پوری آیات پڑھیں تب کھلے گی بات, وگرنہ جو اتنا سا ٹکڑا لے لے کہ اللہ نے فرما دیا ان منافقین کو قتل کر دو, تو ایسا نہیں, اگلی آیت کو بھی پڑھنا ہوگا. وقت ختم ہونے کی وجہ سے ہم نے مضمون کو ادھورا چھوڑ دیا تھا, وگرنہ اللہ پاک نے ان منافقین میں سے بھی دو قسم کے لوگوں کا استثناء کیا ہے. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق. پہلی قسم کے منافق اور تمہارے دشمن وہ ہیں جو کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی ایسے قبیلے سے جا ملیں کہ اے مسلمانوں, جس قبیلے کے ساتھ تم نے جنگ نہ کرنے کا اور ایک دوسرے کے افراد کو قتل نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے, تو اگر یہ منافقین اس قبیلے کے ساتھ جا ملیں تو تمہارے لیے انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہوگا. معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا کسی اور قبیلے کے ساتھ, ان منافقین کے ساتھ نہیں, لیکن ان منافقین نے, تمہارے ان دشمنوں نے اس قبیلے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا, اس کے ساتھ اپنا معاہدہ کر لیا, تو پھر ان کے ساتھ بھی لڑنا اور ان کو قتل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو حلیف کا حلیف ہے وہ بھی حلیف ہے۔ حدیث میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ صلح کیا تو اس موقع پر آپ نے اعلان فرمایا تھا، من احب ان يدخل فی صلح قریش و عہدہم دخل فی ومن احب ان يدخل فی صلح محمد و اصحابہ و عہدہم دخل فی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبیلہ، جو جماعت، جو فرد یہ چاہتا ہے کہ قریش کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے تو ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے اور ان کا معاہد بن جائے، اور جو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے تو وہ ہمارے ساتھ آ کر مل جائے۔ تو جو قریش کے ساتھ جا ملے گا تو جیسے قریش کے ساتھ ہم نے صلح کر لی تو اس قبیلے کے ساتھ بھی صلح ہو جائے گی، اس پر تلوار اٹھانا جائز نہیں ہوگا، اور جو ہمارے ساتھ آ ملے گا تو وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہوگا اور قریش کے لیے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو مطلق نے کہہ دیا کہ بس تلوار اٹھاؤ اور قتل کرنا شروع کر دو، نہیں، فرمایا کہ اگر ان کا تعلق کسی ایسے قبیلے، ایسی جماعت، ایسے ملک سے ہو جائے جس ملک کے ساتھ تم نے صلح کا معاہدہ کر رکھا ہے تو پھر ان منافقین اور ان دشمنوں پر بھی تلوار اٹھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کے لوگ جن کا استثناء کیا، پہلے تو یہ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، سوائے ان لوگوں کے جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ دوسری قسم کے لوگ او جاءوكم حاصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم، یا وہ تمہارے پاس اس طرح آتے ہیں کہ ان کے سینے اس سے تنگ ہو رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑائی اور جنگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے، نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تمہارے لیے ان کے اوپر بھی تلوار اٹھانا اور ان کے ساتھ جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں، جیو اور جینے دو کہ اصول پر کاربند ہوں، نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ، جنگ سے ان کا جی بھر چکا ہے، تو فرمایا کہ ان پر بھی ہتھیار کا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور ممکن تھا کہ بعض جوشیلے قسم کے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آئے، ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے ان پر ہتھیار اٹھانے سے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے سے، ہمیں اجازت دی جائے تو ہم ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں۔ کسی کے دل میں یہ جوش اور ولولہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جنگ کے اندر دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، جیسے تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں اگر اجازت دی جائے تو ہم انہیں ختم کر دیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر غالب آ جائیں اور وہ تمہیں ختم کر دیں۔ اس لیے صرف ایک پہلو کو سامنے نہ رکھو، ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تمہارے اوپر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ تو اللہ نے ان کے دل کے اندر جنگ سے نفرت پیدا کر دی اور امن کے ساتھ رہنے کا جذبہ پیدا کر دیا، تو تم اس کی قدر کرو اور خامخواہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑے رہیں، فلم يقاتلوكم، تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ، اور تمہارے ساتھ صلح صفائی رکھیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔ جو لوگ تمہارے ساتھ صلح صفائی سے رہنا چاہتے ہیں، جنگ سے الگ تھلگ رہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تمہارے پاس جواز کی کوئی صورت نہیں ہے، میری طرف سے قطعاً اجازت نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنے کی۔ بعض لوگ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت اٹھا کر اس سے استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قرآن کو معاذ اللہ بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو کہ دیکھیے قرآن قتال کا حکم دیتا ہے، جنگ کا حکم دیتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ قرآن نے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ کوئی یہودی یا عیسائی، ہندو، سکھ اور مجوسی امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اس کے ساتھ جنگ کرو۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے، جزیہ بھی تو ہے، امن اور سلامتی کے معاہدے بھی تو ہیں، پھر جنگ بھی ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دو، یہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں قرآن کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن تو یہ کہہ رہے جو لوگ جنگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں، صلح صفائی سے رہنا چاہتے ہیں، بلکہ جو لوگ ایسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں جس قوم کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کیسے آپ قرآن پر یہ بات تھوپ سکتے ہیں کہ قرآن بہر صورت مخالفین کو اور اسلام نہ لانے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے؟ آگے فرمایا کہ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنو قومہم، ان قریب کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے، وہ یہ چاہتے ہیں تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن ان کا یہ طریقہ کار یہ جنگ سے اجتناب کے لیے نہیں ہے، لڑائی سے بچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ بظاہر تو وہ صلح صفائی سے رہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم صلح چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فِيهَا، انہیں جب کبھی فساد کی طرف لٹا دیا جاتا ہے تو فساد میں پلٹ جاتے ہیں، موقع ملے تو تمہیں نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتے، تمہارے خلاف جنگ میں حصہ لینے سے باز نہیں رہتے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر یہ تمہیں چھوڑے نہ رہیں اور نہ صلح صفائی کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں۔ اب دیکھیں اتنی قیدیں لگائیں، وہ جنگ سے الگ تھلگ نہیں رہتے، وہ صلح صفائی سے زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنے ہاتھ تمہارے اوپر اٹھاتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں تمہارے اوپر، ان کے بارے میں کہا فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو جنگ سے باز نہیں آتے اور امن کا معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور اپنی شرارتوں سے بھی باز نہیں آتے اور تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانے سے بھی باز نہیں آتے، تو اب ان کا کیا علاج ہوگا؟ اگر ایک شخص ہمارے پیچھے ہی پڑ جائے، وہ موقع تلاش کر رہا ہے ہمیں ختم کرنے کا، تو آپ بتائیے چاہے فرد کا معاملہ ہو یا ملک اور جماعت کا معاملہ، کون سا مذہب ہے جو ایسے شخص کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا؟ تو قرآن نے بھی اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں صاف گرفت دے رکھی ہے، حجت دے رکھی ہے، دلیل دے رکھی ہے، ان کے خلاف تم جنگ کر سکتے ہو۔
www.darsquran.com۔
اگلی آیت، آیت نمبر 92، اہم آیت، فرمایا کہ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، اور مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ اسلام مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرتا ہے اور دونوں کو محبت اور اخوت کے ایسے رشتے میں پروتا ہے کہ اسلام فرض ہی نہیں کرتا، اسلام یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر سکے گا۔ جیسے اگر ہم سنیں کہ کسی سگے بھائی نے اپنے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا تو ہمیں یقین نہیں آئے گا، بڑا تعجب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تصور ہی محال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ یہ حقیقت ایسی ہے جس کو صرف ایک سچا مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے، جو جانتا ہے کہ اس دنیا کے وجود کے لیے مسلمان کا وجود کتنا ضروری ہے، اور جو جانتا ہے کہ اسلامی اخوت کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، اور جان لے کہ اسلام
مسلمان تو مسلمان، انسان انسان، جو امن سے رہتے ہیں اسلام اسے بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو، کسی بھی انسان کو بغیر جرم کے، بغیر خون کے بدلے، بغیر کسی اور معقول وجہ کے قتل کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اندازہ کیجئے، اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کو قتل ہونے سے بچا لیا، اللہ کہتے ہیں وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی ہے، وہ اتنا عظیم ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی ہے۔ یہ انسان کے قتل کی بات ہو رہی ہے، انسان کے خون کی بات کی۔ مسلمان کا مقام تو بہت اونچا ہے، آگے بات آ رہی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا يحل دم امرا مسلم، فرمایا کہ مسلمان کا خون صرف تین صورتوں میں حلال ہے، صرف تین صورتوں میں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ تین صورتوں میں حلال ہے، یہ بھی حلال ہے صرف مسلمان حکومت کے لیے، مسلمان قاضی کے لیے، مسلمان حاکم کے لیے، میرے اور آپ کے لیے پھر بھی حلال نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسا مسلمان جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کا خون صرف تین وجہ سے بہانا جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے میں قتل، قصاص، یہ اسلام کا حکم ہے۔ دوسرا یہ کہ شادی شدہ ہو کر اس نے زنا کا ارتکاب کیا، اور تیسرا یہ کہ وہ مرتد ہو جائے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ اور یہ میں نے وضاحت کر دی کہ ان تین صورتوں میں بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ ہمارے سگے بھائی کو، سگے باپ کو قتل کر دے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں از خود انتقام لوں، میرے لیے جائز نہیں۔ قاضی فیصلہ کرے گا، حاکم فیصلہ کرے گا، مسلمان عدالت فیصلہ کرے گی، بشرطے کہ مسلمان عدالت ہمیں مہیا ہو۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، میں سزا دینا شروع کر دوں، میں سزا دوں گا۔ یہ اجتماعی احکام ہیں، انفرادی احکام نہیں۔ نماز ایک انفرادی عبادت ہے، میں اکیلے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ حدود کا اجرا انفرادی سطح پر نہیں کیا جا سکتا، یہ حکومتی سطح پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ میں حیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ جاء یوم القیامہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر، مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص ایسی روایات سنے اور پھر مسلمان کے قتل میں حصے دار بنے، اور یقین نہیں آتا جو لوگ مسلمانوں کا خون بہانے میں بڑی جرت اور دیدہ دلیری سے کام لیتے ہیں وہ واقعی مسلمان ہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ آپ اندازہ کیجئے آقا کیا فرما رہے ہیں، جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، جس نے کسی مسلمان کو قتل کروانے میں ایک بات کہہ کر حصہ لیا، ایک بات کہہ کر حصہ لیا، اس نے خود قتل نہیں کیا، مسلمان پر ہتھیار نہیں اٹھایا، کوئی ایک بات ایسی کہہ دی جو اس مسلمان کے قتل کا سبب بن گئی، اسے بڑکا دیا، وہ تمہیں یوں کہہ رہا تھا، اور اس نے جوش میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ فرمایا کہ جس نے ایک کلمہ کہہ کر، ایک بات کہہ کر کسی مسلمان کے قتل میں تعاون کیا ہے، حصہ لیا ہے، وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، آئس من رحمت اللہ، یہ وہ شخص ہے جو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ ہائے اللہ، زانی امیدوار ہے، شرابی امیدوار ہے، بے نماز امیدوار ہے، لیکن یہ مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ کہہ کر حصہ لینے والا، آقا فرما رہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، یہ نا امید ہے، یہ نا امید رہے۔ ہائے، بہقی میں روایت ہے حضرت براء بن عازب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لزوال الدنیا احون عند اللہ من قتل رجل مؤمن، پوری دنیا کا تباہ ہو جانا، پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل کے مقابلے میں ہلکی چیز ہے، ایک مومن کے قتل کے مقابلے میں. فرمایا کہ پوری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے نزدیک بالکل معمولی سا مسئلہ ہے، بشرطے کہ واقعی مومن ہو. آپ اندازہ کیجئے احادیث یہ اور صورتحال کیا ہے، عملی نقشہ کیا ہے. آج غیر بھی مسلمان کا خون بہا رہے ہیں اور مسلمان بھی مسلمان کا خون بہا رہا ہے، اور غیر جو بہا رہے اس میں بھی مسلمان کا تعاون شامل ہے، پورا پورا تعاون ہے. اللہ نام لوں گا تو بات بہت دور تک پہنچے گی، کیسے کیسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے قتل میں شریک ہیں، کیسے کیسے لوگ مذہب کا نام لینے والے. اور قرآن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی مسلمان ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے، عقل کے قائم ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کر سکتا ہے، قرآن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں مسلمان بہنیں بھی قتل ہو رہی ہیں، بیٹیاں بھی قتل ہو رہی ہیں، بچے بھی قتل ہو رہے ہیں، اور قرآن پڑھتی ہوئی بچیاں بھی قتل ہو رہی ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہوئے مسلمان بھی قتل ہو رہے ہیں، اور قرآن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کہتے ہیں ایسے ہو نہیں سکتا. مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے. ایک ہی صورت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو سکتا ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ خطا، قتل خطا، غلطی سے ہو جائے. اور قتل خطا کی علماء کہتے ہیں دو قسمیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے خطا قصد اور ظن میں، ارادے اور گمان میں. مثلا ایک شخص جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا اور جھاڑیوں کے پیچھے اسے کچھ آہٹ سی، سایہ سا محسوس ہوا، اس نے سمجھا کہ میرا مطلوبہ شکار ہے، اس نے گولی چلا دی. بعد میں پتا چلا کہ میں نے تو کسی مسلمان پر گولی چلا دی ہے. یہ قصد، ارادے اور ظن میں خطا ہے، غلطی ہو گئی، سوچا کچھ اور تھا کچھ اور. اور دوسری خطا اور غلطی کی صورت ہے عمل میں خطا، عمل میں غلطی. نشانہ ادھر چلایا تھا، اس نے گولی ادھر چلائی لیکن تھوڑا سا زاویہ بدل گیا، گولی ادھر چلی گئی، لگ گئی کسی مسلمان کو. یا جیسے بعض اوقات حادثاتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا اسلحہ صاف کر رہا ہے اور گولی چل گئی، کھول رہا تھا بند کر رہا تھا، اتفاقی طور پر گولی چل گئی اور کسی مسلمان کو لگ گئی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ صورت ہو سکتی ہے مسلمان کے ہاتھوں، خطا والی صورت، لیکن آمدن جان بوجھ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارا اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان کی یہ شان ہی نہیں کہ اس کے ہاتھوں دوسرے مسلمان بھائی کے خون کا قطرہ بہ جائے. جو جنگوں میں ہو رہا ہے، جو دہشت گردی کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اس کو تو چھوڑیے، وہ تو الگ. یہاں آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں، 100 روپے کی خاطر قتل، سستے سے موبائل کی خاطر قتل، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، بچوں کا جھگڑا ہو گیا، اس پر قتل، قتل ہی قتل. جانتی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جوش انتقام میں مغلوب الغضب ہو جاتے ہیں، غصے سے مغلوب، عقل رہتی نہیں، دیوانے ہو کر خون بہا دیتے ہیں. اس دن میں نے اخبار میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اب صحیح طرح یاد نہیں آ رہا، لیکن 2 یا 3 ایکڑ زمین اور اس کی خاطر اب تک 20-25 قتل ہو چکے ہیں، اور قریبی رشتہ دار قتل ہو چکے، قتل کرتے آ رہے ہیں. اللہ، تو مسلمان کے خون کی قدر و قیمت، مسلمان کی آبرو کی قیمت، مسلمان کے مال کی قیمت ہماری نظر میں نہیں رہی. جبکہ آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے فرمایا تھا لوگو، حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا لوگو، جیسے یہ مہینہ حرمت والا، جیسے مکہ حرمت والا، جیسے حج کا دن حرمت والا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت و آبرو اور اس کا مال بھی حرمت والا ہے. اللہ اکبر. بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور نے کعبے کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کعبہ، میں تیری عظمت کو جانتا ہوں، لیکن ایک مسلمان کے خون کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. کعبے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. تو فرمایا کہ مسلمان سے قتل نہیں ہو سکتا، مسلمان کے لیے قتل کرنا مومن کو مناسب نہیں ہے، مگر ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ اس سے غلطی سے یہ جرم سرزد ہو جائے، غلطی سے، ارادہ نہیں تھا ہو گیا. اور اللہ فرماتے اگر غلطی سے بھی ہو گیا قتل تو بھی میں معاف نہیں کروں گا، ایسے نہیں معاف ہوگا، سزا پھر بھی ہے، اس کی بھی سزا بیان فرمائی. اس لیے کہ اس نے احتیاط کیوں نہیں کی، تحقیق کیوں نہیں کی، غفلت کیوں برتی، کوتاہی کیوں کی ہے اس نے، مومن تھا. اللہ کہتے کوئی چھوٹی ہستی قتل نہیں ہوئی، وہ ڈھانچہ قتل ہوا ہے جس ڈھانچے کے اندر میرا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے دل میں یہ کلمہ تھا. لہذا اگر غلطی سے بھی قتل ہوا تو اللہ کہتے ہیں سزا اس کی بھی ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں سزا، اصل میں تین صورتیں بنتی ہیں قتل مومن کی. جس مومن کو قتل کیا وہ تین قسم کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ تھا بھی مومن اور رہتا بھی دار الاسلام میں تھا، ہماری جماعت میں رہتا تھا، ہمارے ملک میں رہتا تھا، ہمارے گاؤں، ہمارے شہر میں رہتا تھا، دار الاسلام میں مقیم تھا، ہے بھی مومن اور رہتا بھی مومنوں کے ساتھ ہے، اسے قتل کیا. تو پھر سزا یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دے، دیت بھی دے. اور آپ جانتے ہیں دیت کتنی ہے؟ ایک مسلمان کے قتل کی دیت 100 اونٹ ہے دیت اس کی. آج کے حساب سے اس کی قیمت لگائیے آپ کہاں تک بات پہنچے گی، 100 اونٹ یا ان کی قیمت وہ دے. یہ ایک مومن کو جب خطاً قتل کیا، غلطی سے قتل ہو گیا، مومن غلام کو آزاد کرے اور خون بہا دے اس کے وارثوں کو. جو غلام آزاد کرنا ہے وہ مومن ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے. بات پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ اسلام نے انسانوں کو غلام بنانے کے بہانے تلاش نہیں کیے، اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے بہانے تلاش کیے ہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو رواج دیا. اسلام نے جو غلامی کا رواج چلا آ رہا تھا اسے بتدریج ختم کیا ہے. ویسے ہی غلام کو آزاد کرنے کی فضیلتیں بڑی بیان فرمائیں، اتنی فضیلتیں کہ صحابہ اکرام تو ٹوٹ پڑے، مقابلہ لگ گیا کون زیادہ غلام آزاد کرتا ہے. آقا نے فرمایا کہ جس نے غلام کو آزاد کیا اللہ پاک اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو دوزخ سے آزاد کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. جب یہاں تک فرما دیا تو صحابہ اکرام میں تو دوڑ لگ گئی، مقابلہ، مسابقہ. وہ تو نیکی میں مقابلہ کرنے والے لوگ تھے، جیسے ہم دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں وہ دین میں مقابلہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. ہزاروں غلام بعض صحابہ نے، ایک ایک صحابی نے آزاد کیے ہیں، عین موت سے پہلے بھی غلاموں کو خریدتے اور آزاد کر رہے ہیں، ایسا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. تو جن صورتوں میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر تم سے خطاً قتل ہو جائے تو مومن غلام کو آزاد کرو، ہونا مومن چاہیے. حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، وہ بھی سنا دوں. ایک انصاری صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے ایک مومن غلام کا آزاد کرنا فرض ہو چکا ہے، ممکن ہے ان کے ہاتھوں کوئی قتل خطا ہو گیا ہو، تو میرے ذمے مومن غلام کا آزاد کرنا لازم ہو چکا ہے، اور یہ میں لونڈی لے کر آیا ہوں، ایک کالے رنگ کی لونڈی تھی، عرض کیا اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تو اسلام کے بارے میں کچھ زیادہ جانتی نہیں ہے، جانتی نہیں اسلام کے بارے میں، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مومنہ ہے یا کافرہ. تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا سادہ الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، بہت تحقیق میں نہیں گئے، تدقیق میں نہیں گئے، گہرائی میں نہیں گئے. بعض لوگ ہوتے ہیں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، پھنسانے کی گہرائی میں جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا. اچھا بھی سناؤ، 6 کلمے سناؤ. جیسے آج کل ہمارے امیدواران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پھنسے ہوئے ہیں، ان سے اگر سنتے ہیں کہ کلمہ سناؤ تو جناب کو کلمہ ہی نہیں آتا، دعائے قنوت تو کسی کو بھی نہیں آتی. پچھلے دنوں ایک کو آتی تھی، نام نہیں لیتا، تو وہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، وفاقی وزیر بھی رہے، تو ملتان کے علاقے میں گیا ہوا تھا تو میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو بہت زور زور سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، میں نے کہا اونچے اونچے سنا رہے ہیں مولوی صاحب دیکھو مجھے آتا ہے، بالکل ایسے زور زور سے کہ دو تین افراد کو سنے گا، تو اب آتا ہی نہیں، کلمہ ہی نہیں آتا، نماز ہی نہیں آتی، دعائے قنوت ہی نہیں آتی، وضو کے فرائض ہی نہیں آتے، غسل کے فرائض نہیں آتے، اور ماشاءاللہ مملکت اسلامیہ کے ہمارے قانون ساز ادارے کے ممبران ہیں، ہماری تقدیر سنوارنے والے، ہماری تقدیر کے فیصلے کرنے والے، اللہ ان سے ہمیں بچا کر رکھے، لیکن حضور گہرائی میں نہیں گئے، باریکی میں نہیں گئے، حضور نے پوچھا این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے، اس نے کہا فی السماء، آسمان میں، حضور نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں، اس نے کہا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا اعتی کہا فانہا مؤمنہ، ارے اس کو آزاد کر دو یہ مومنہ ہے، آزاد کر دو اس کو یہ مومنہ ہے، بس اتنا پوچھا، اب اس کے لحاظ سے پوچھا کہ یہ اتنا ہی جانتی ہے بیچاری، اس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی کی صحبت نہیں اٹھائی، اسلام قبول کیا ہے، اب باریکی میں جاؤں اور ثابت کر دوں یہ تو مومنہ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم بعض اوقات ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے رویے سے لگتا ہے کہ اس کو کافر ثابت کر کے چھوڑنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کافر ثابت کر کے چھوڑنا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی ہے، بہرحال اس میں انہوں نے یہ لکھا کس طریقے سے لوگ دوسرے کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا آپ کون ہیں، اس نے کہا حاجی، اس نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کافر ہیں، اس نے بھائی اس کا مطلب کیسے ہو گیا کہ میں کافر ہوں، اس نے کہا حاجی بر وزن چاجی، اور چاجی کا معنی کمان، کمان بر وزن گمان، گمان کا معنی شک، اور شک نہیں، اللہ معاف فرمائے مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اس نے کہا حاجی، تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، یہ جاہلانہ بات نقل کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ تم کہہ رہے ہو میں کتا ہوں، اس نے کہا یہ کیسے ثابت ہو گیا، اس نے کہا اس لیے کہ حاجی بر وزن چاجی، اور چاجی کا معنی کمان، کمان بر وزن گمان، گمان کا معنی شک، شک بر وزن سگ، اور سگ کا معنی ہوتا ہے کتا، لہذا ثابت ہو گیا، تم خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہو میں کتا ہوں، تو یہ تاویل کر کر کے، لہذا چونکہ آپ نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ مطلب نکلے گا، اگرچہ آپ یوں کہتے ہیں مگرچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یوں ایسے اگرچہ مگرچہ کر کے کسی طریقے سے اس کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بھائی ہر ایک کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کرو، کافر بتانا اور چیز ہے، کافر بنانا اور چیز ہے، کافر کو کافر بتائیں صحیح، لیکن مومن کو کافر نہ بنائیں، اگر ایسا کریں گے تو خود کافر بن جائیں گے، اس لیے کہ جس نے دوسرے کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو گیا، اگر جس کو کہا ہے وہ کافر ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ تو مومن تھا اور یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو عبرت کے لیے میں نے یہ سنایا کہ اس طرح کی لونڈی لائے گی، اور آپ نے اتنا ہی سوال کیا این اللہ، اللہ کہیں، اس نے کہا آسمان میں ہے، من انا، میں کون ہوں، رسول اللہ، آپ نے فرمایا آزاد کر دو بھائی یہ تو مومنہ ہے۔ تو پہلی سزا، سزا کا پہلا جز تو یہ ہے کہ مومن کے قتل کے بدلے میں ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، لونڈی کو آزاد کیا جائے یا غلام کو، لیکن شرط یہ کہ مومن ہو۔ اور دوسری سزا کا دوسرا جز وہ کیا ہے، ودیت مسلمت الی اہلہ الا ان یصدقوا، اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، وہ معاف کر دیں تو الگ بات ہے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، اصل تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ معاف کر دیں تو پھر خون بہا کی ضرورت نہیں ہے، اصل تو یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے معافی کے لیے لفظ کیا استعمال کیا، صدقے کا، معافی کے لیے لفظ استعمال فرمایا صدقے کا، الا ان یصدقوا، اللہ ترغیب دینا چاہتے ہیں، ترغیب کہ معاف کر دو، اللہ ترغیب دینا چاہتے ہیں، ایک طرف سزا بھی، ایک طرف سزا بھی متعین کی کہ مومن کو خطاً قتل کیا تو اس کی یہ سزا ہے، اور دوسری طرف چونکہ اللہ بھی جانتے ہیں قتل جان بوجھ کر نہیں ہوا، قتل ہوئے غلطی سے، تو اللہ دوسرے فریق کو ترغیب بھی دینا چاہتے ہیں، قربان جائیے، کیا توازن ہے، کیا توازن ہے،
کیا اعتدال کا راستہ ہے، درمیانہ راستہ. سزا بھی بیان فرما دی اور ساتھ ساتھ مقتول کے وارثوں کو ترغیب بھی دے دی کہ معاف کر دو، معاف کر دو، تمہارا یہ معاف کرنا صدقہ ہوگا اور میں اللہ صدقے سے بڑا خوش ہوتا ہوں، معاف کر دو. حدیث میں آتا ہے ایسے ہوا ایک صحابی سے ایسی قتل ہو گیا، غصے میں آ کر بیچارے نے ڈنڈا تھا یا کوئی پتھر تھا مارا، مقتول مر گیا. اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ مر گیا. اب اس کے وارث آئے تو اللہ کے نبی خود سفارش فرما رہے، دیکھو اس کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل والا ہتھیار بھی اس نے استعمال نہیں کیا، ڈنڈا یا پتھر مارا ہے. خود آپ ترغیب دے رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کا قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو اللہ پاک نے ایک طرف تو سزا بیان فرما دی، سزا بھی بڑی کڑی دنیاوی اعتبار سے سخت، اور دوسری طرف فریق مخالف کو معاف کرنے کی ترغیب بھی دے دی. اور یہ تو اللہ فرما چکے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تم معاف کر دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں تقویٰ ہے. تمہارا معاف کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہے، تقویٰ. جانتے ہو کہ اس سے غلطی سے ایک حرکت ہو گئی تو معاف کر دو. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، یہ جو دیت آئے گی، یہ جو خون بہا آئے گا، یہ آئے گا عاقلہ پر. یہ آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہوگا، یہ خون بہا آئے گا عاقلہ پر. یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے عاقلہ. اور عاقلہ کون ہے؟ کسی قاتل کے عاقلہ. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق اس کی برادری اور اس کے پیشے کے لوگ ہوں گے. جو اس کی برادری اور پیشے کے لوگ ہیں ان سے خون بہا وصول کیا جائے، تقسیم کر دیا جائے. اس لیے کہ پورے 100 اونٹ ایک آدمی کے لیے دینا تو مشکل، اب اس کی برادری اور ہم پیشہ افراد جو تھے ان کو بھی شامل کر دیا گیا. مثال کے طور پر یونین ہے، پوری یونین پر اس کو جرمانے کو تقسیم کر دیا گیا. لمبی چوڑی تشریح ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جاتا، لیکن اختصاراً عرض کر رہا ہوں کہ اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس دیت کو. یہ بھی دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے، جب ساری برادری اور سارے ہم پیشہ افراد کو جرمانہ دینا پڑے گا تو آئندہ اپنے ایک ایک فرد اور اپنے ایک ایک کارکن پر نظر رکھیں گے کہ اس سے کہیں قتل نہ ہو جائے. پھر کراچی کی سڑکوں کی طرح نہیں ہوگا، یہ جو پرانے ٹوٹے پھوٹے مزدے چلاتے ہیں لیکن وہ پاکستان کو صحیح F16 تو ملتے نہیں ہے، لیکن مزدوں کے پیچھے انہوں نے لکھا ہوتا ہے F16، اور واقعی وہ F16 سمجھ کر ہی چلاتے ہیں، اور اپنی سیٹ کے پاس لکھا ہوتا ہے پائلٹ سیٹ. پائلٹ تو خود اپنے آپ کو پائلٹ سمجھتا ہے اور اپنے مزدے کو F16، اور جتنے بھی خون کر لے اس کے لیے حلال، اللہ معاف فرمائے. F16 کا جو پائلٹ ہوا تو جتنے بھی مچھر اور مکھیاں آگے آئے سب کا قتل کرنا اس کے لیے جائز. اب جب سب ڈرائیوروں کو جرمانہ دینا پڑے گا تو سب ایک دوسرے پر نظر رکھیں گے کہ اس کے ہاتھوں کوئی قتل خطا نہ ہو جائے، اس لیے کہ گاڑی سے جو قتل ہوتا ہے یہ بھی قتل خطا میں آتا ہے عام طور پر. تو جب اتنی دیت دینی پڑے گی اور سب کو اس میں حصہ ملانا پڑے گا تو ایک دوسرے کی خود خبر رکھیں گے اور ایک دوسرے کی کڑی نگرانی کریں گے. تو پہلی صورت تو یہ تھی کہ جس مومن کو قتل کیا وہ دار الاسلام میں رہتا ہے، اسلامی مملکت میں رہتا ہے. دوسری صورت فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ مقتول مومن تھا مگر تمہاری دشمن قوم میں سے تھا تو اس وقت اس صورت میں ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ضروری ہوگا، اگرچہ وہ ہندوؤں کے اندر رہتا تھا، عیسائیوں میں رہتا تھا، مگر تھا مومن اور تمہارے ہاتھوں قتل ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، مومن غلام.
www.darsquran.com.
تیسری صورت وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو پھر اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،
اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کیا جائے. جس کس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا اس کے کسی فرد کو قتل کر دیا. اور سن لیجئے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوا تھا, اگر ہم نے اس قوم کے کسی فرد کو قتل کر دیا, خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو, دونوں صورتوں میں وہی سزا ہوگی جو ایک مومن کو قتل کرنے کی ہے. اور وہ کیا, مومن غلام کو بھی آزاد کرے گا اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دے گا. آپ اندازہ کیجیے, جو کافر صلح صفائی کے ساتھ رہتا ہے, جو ذمی صلح صفائی کے ساتھ رہتا ہے, اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو کہ ایک مومن کے لیے حکم ہے. اگر اس کا بھی قتل خطا ہو گیا تو اس کے بدلے میں مومن کو بھی آزاد کرنا ضروری اور اس کے وارثوں کو خون بہا کا دینا بھی ضروری. میرا اللہ جانتا تھا, میرا اللہ جانتا تھا کہ ہر زمانے میں اور ہر شہر میں اور ہر ملک میں غلام تو میسر نہیں ہوں گے. اللہ جانتا تھا ہر زمانے میں غلام نہیں مل سکتے. اے اللہ, آپ نے سزا بیان کر دی, اے مومن غلام کو آزاد کرو, تو ہمیں تو کوئی غلام ملتا ہی نہیں ہے, مومن غلام ملتا ہی نہیں ہے, اب کیا کریں؟ یا یہ کہ مومن غلام خرید کر آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے, اب کیا کریں؟ تو اللہ کہتے ہیں فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین, اگر قاتل کو غلام نہ مل سکے تو دو مہینے متواتر روزے رکھے گا, متواتر, بیچ میں ناغہ نہیں کرنا. اندازہ کیجئے, یہ قتل خطا کی سزا ہے, تو جو قتل عمد ہے اس کی سزا کتنی سخت. فصیام الشہرین متتابعین توبۃ من اللہ, اللہ سے توبہ کا طریقہ یہی ہے, اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ یہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا. مکان اللہ علیمن حکیما, قرآن کی آیات کے آخری جو الفاظ ہوتے ہیں جن کو خواتیم الآیہ کہتے ہیں, ان کا آیت کے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور مناسبت ہوتی ہے. اب پہلے تو سزا بیان فرمائی, معاف کرنے کی ترغیب دی, اے اللہ اتنی سخت سزا. اللہ فرماتے ہیں مکان اللہ علیمن حکیما, میں جاننے والا بھی ہوں, علم والا بھی ہوں اور حکمت والا بھی ہوں, میں جانتا ہوں کیا سزا ہونی چاہیے اور میں نے جو سزا متعین کی ہے, بیان کی ہے, اس میں حکمت ہے, یہ حکمت سے خالی نہیں ہے, اس کو بھاری مت سمجھو. آگے پھر قتل عمد کی بھی سزا سن لیجئے, ومن یقتل مؤمنا متعمدا, اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا, آمدن قتل کرے گا, فجزاؤہ جہنم, توجہ فرمائیے گا, میری نظر میں, میرے مطالعے میں قرآن میں کسی جرم کی سزا اتنے سخت الفاظ میں اللہ نے بیان نہیں کی جتنے سخت الفاظ میں ایک مومن کے قتل عمد کی سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے, قرآن کریم میں زانیوں کی سزا بھی ہے, شرابیوں کی سزا بھی ہے, اور تہمت لگانے والوں کی بھی سزا ہے, اور چوروں کی سزا بھی ہے, لیکن ایسے سخت الفاظ شاید ہی آپ کو کسی مجرم کے لیے ملے. فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا, فجزاؤہ جہنم, اس کی سزا جہنم ہے, خالدا فیہا, اس میں ہمیشہ رہے گا, وغضب اللہ علیہ, اس پر اللہ کا غضب ہے, ولعنہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے, وأعد له عذابا عظیما, اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے. الفاظ دیکھیے, اس کی سزا جہنم ہے. جب جہنم کہہ دیا تو آگے عذاب عظیم کہنے کی بظاہر ضرورت نہیں تھی, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایک مومن کا قتل عمد اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم بھی اس کے لیے کافی سزا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا جہنم, خالدن فیہا, اس میں ہمیشہ رہے گا, بغضب اللہ علی, اس پر اللہ کا غضب, بلعنہ, اس پر اللہ کی لعنت, وأعد له عذابا عظیما, اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اس آیت کریمہ کی بنا پر بعض صحابہ کرام مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی رائے تو یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے وہ اگر توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس آیت کریمہ کی بنا پر بعض صحابہ کا یہ موقف ہے کہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا بعد میں اگر پچھتا کر ندامت زدہ ہو کر توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن جمہور صحابہ اور علماء کہتے ہیں نہیں، قاتل بھی اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. دلیل یہ ہے، ایک تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں، اور اس کے علاوہ جس جرم کو اللہ چاہے معاف کر دیتا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، کفر اور شرک یہ قتل سے بڑے جرم ہیں، قتل سے بڑے جرم ہیں. لیکن اگر کوئی کافر اور مشرک زندگی میں کفر اور شرک سے توبہ کر لے اور ایمان قبول کر لے اور عقیدہ توحید اختیار کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو جس نے مومن کو قتل کیا وہ بھی اگر توبہ کر لے سچی توبہ تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا میں، ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو بتدریج ان کو بھی دوزخ سے نکال دیا جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہو. جن کے دل میں ایمان ہے ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ آقا نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی دوزخ سے نکال دیا جائے گا. لہذا جس مسلمان سے قتل عمد ہوا وہ بھی اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جائے گی. باقی رہی آیت کریمہ، آیت کریمہ میں تو وہ سزا بیان کی ہے جو کافر اور مشرک کی سزا ہے کہ اس کے لیے جہنم جس میں ہمیشہ رہے گا، لعنت، غضب وغیرہ. تو علماء کہتے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل سزا تو یہی ہے، اصل سزا تو یہی ہے جس نے مومن کو قتل کیا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے اور کبھی بھی اس کو دوزخ سے نہ نکالا جائے. تو جسے اللہ یہ سزا دینا چاہے تو یہ سزا دے سکتا ہے، کیونکہ اصل سزا یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کی توبہ پر رحم کھا کر اس کو معاف کر دے، اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر ترس کھا کر اسے بخش دے، یہ الگ بات ہے. اور دوسری بات، دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ یہ سزا اس شخص کے لیے ہے جو مومن کے قتل کو حلال سمجھتا ہے، مومن کے قتل کو حلال سمجھتا ہے اس کی یہ سزا ہے. جو مومن کے قتل کو حلال سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کی یہی سزا ہے کہ دائمی دوزخ. تو یہ مطلب بیان کیا گیا. تو میرے بزرگوں اور دوستو، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی نظر میں مومن کا خون اتنا بے قیمت بن گیا کہ ان کے رویے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومن کے قتل کرنے کو بھی حلال اور جائز سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنا انجام متعین کر لینا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ سب کو سارے مومنوں مسلمانوں کے خون، عزت، آبرو اور مال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی حرمت کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین رحم فرما. اے اللہ ہم قابل رحم ہیں، رحم فرما. اللہ ہم کو ہدایت دے دے. اللہ ہم بے ہدایت ہیں، ہم کو ہدایت دے دے. اے اللہ ہدایت دے دے. اے اللہ سیدھے راستے کو سمجھنے کی توفیق دے دے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے. اے اللہ تجھ تک پہنچنے کی توفیق دے دے. اے اللہ زلالت اور گمراہی سے بچا لے. اے اللہ مسلمان کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مسلمان کی عزت و آبرو، مال جان کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے وڈیروں کے دلوں میں بھی مسلمان کی خون کی حرمت بٹھا دے، مسلمان کے خون کی عظمت بٹھا دے اے اللہ. اے اللہ آج مسلمان کا خون پوری دنیا میں بے دریغ بہایا جا رہا ہے، یا رب تو رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ تو رحم فرما، مسلمان کو اس ظلم و ستم سے نجات دلا، یا اللہ باہمی خون ریزی سے مسلمانوں کو بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما. یا رب العالمین جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے جانے کو قبول فرما لے، یا اللہ جو نہیں جا سکے نہیں جا سکتے مگر دلوں میں حسرتیں ہیں، اور کون ہے جس کے دل میں حسرت نہیں، یا اللہ ان کے لیے جانا آسان فرما دے، غیب سے وسائل مہیا فرما دے، یا رب کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، ہمارے سارے مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے، ساری ضروریات با عزت طریقے سے پوری فرما دے، سارے بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما دے، سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، امت مسلمہ پر رحم فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ساری کی ساری امت کو ہدایت دے دے. اے اللہ امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اپنے فضل و کرم سے فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com